بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، القواعد الحسان متعلقة بتفسير القرآن للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. عايش ايش اسمه ناوي قاعده بربونشين، القاعده التاسعه في طريقه القران في امر المؤمنين وخطابهم بالاحكام الشرعيه. قران ملك الطريقه مؤمنو بحكم دينه مي اور انس خطاب کرنے میں احکام شرعیہ کے، یعنی احکام شرعیہ کا خطاب اللہ تعالی نے قران مجید میں کس طریقے سے کیا ہے اہل ایمان سے. شخص فرماتے ہیں قد امر اللہ تعالی بالدعاء الى سبیله بالتی احسن، اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف دعوت، اللہ تعالی کے راس کی دعوت جو ہے وہ احسن طریقے سے کی جائے. احسن سے مراد اي باقرب طریق موصلة للمقصود، اي باقرب طریق موصل للمقصود محصن المطلوب. اور احسن طریقے سے مراد یہ ہے کہ وہ طریقہ جو مقصود تک سب سے قریب ترین مقصود تک پہنچانے کا ہو، محصول المطلوب جس سے مطلب بھی حاصل ہو جائے، یہ احسن طریقہ. ولا شك ان الطرق التي سلكها الله في خطاب لعباد المؤمنين بالاحكام الشرعيه هي احسنها واقربها. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جو طریقے اختیار کیے ہیں قرآن مجید میں، یعنی اپنے مومن بندوں کے خطاب کے لیے احکام شرعیہ سے، یہ سب سے بہترین اور سب سے قریب طریقے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کون سے طریقے ہیں. نمبر کتاب میں میری طرف سے تاکہ آسانی سے پتہ چل جائے، فنگر ٹپس ہم دیکھ لیں کہ کتنی اچھے اور خوبصورت انداز سے اللہ تعالی نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے. فاکثر ما يدعوهم الى الخير ونهوهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الايمان. یہ نمبر ایک اسے انڈر لائن کرے. سب سے زیادہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں جو اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، اور سب سے زیادہ جب خیر کی دعوت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور شر سے منع فرماتے ہیں، تو سب سے بڑے احسان کے وصف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا ہے، اس وصف سے خطاب فرماتے ہیں. وہ ہوا الایمان، ایمان کے وصف سے، یعنی یا ایوہ الذین آمنو. سب سے عظیم انعام اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر ہے ایمان کا، ایمان کی نعمت سب سے بڑا انعام ہے. اس لیے جب کبھی بھی کسی خیر کا حکم مقصود ہو یا کسی شر سے منع کرنا مطلوب ہو، تو اللہ تعالیٰ یا ایوہ الذین آمنو سے خطاب فرماتے ہیں. شخص فرماتا ہے فَيَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِفْعَلُوا كَذَا وَاتْرُكُوا كَذَا، اے ایمان والو یہ کرو اور یہ مت کرو. لِأَنَّ فِي ذَلِكَ دَعْوَةٌ لَهُمْ مِنْ وَجْهَيْنِ، کیونکہ اس طریقے سے دو طریقے سے دعوت ہوتی ہے. احدهما، پہلے طریقہ، من جهة الحث على القيام بلوازم الايمان وشروطه ومكملاته، ایمان کی لوازمات، شروط اور مکملات کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اس کو حث کیا جاتا ہے. فکانہ یقول، گویا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یا الذین آمنوا قوموا بما یقتضی ایمانکم، اے ایمان والو، اے ایمان، وہ کام کرو جو تمہارے ایمان کا متقاضی، یعنی جو ایمان تم سے چاہتا ہے وہ عمل کرو. ایمان کیا ہم سے چاہتا ہے؟ من امتثال الاوامر واجتناب النواہی والتخلق بكل خلق حمید. تین چیزیں ہیں، امتثال الاوامر، احکام کی تعمیل کرنا ہے، اجتناب النواہی، اور منع کر چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، جس چیز منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے. والتخلق بكل خلق حمید، اور ہر اچھے اخلاق کو پانا ہے، سبحان اللہ. وتجنب لكل خلق رذیل، اور ہر برے اخلاق سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنی ہے. فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي، انڈرلائن کریں، ایمان حقیقی یہی ہم سے چاہتا ہے. ایمان حقیقی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اچھے بعمل مسلمان ہوں، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، سبحان اللہ. ولهذا اجمع السلف ان الايمان يزيد وينقص، اس لیے سلف کا اجماع ہے کہ ایمان بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے. وہ نجم اشرع الدین الظاہر والباطن من الایمان ولازمہ ہو, اور دین شریعت یعنی دین اسلام کے ہر جو بھی شریعت کے امور ہیں چاہے ظاہر ہوں یا باطنی ہوں سب ایمان میں سے ہیں اور ایمان کے لوازمات میں سے ہیں. كما دلت على هذا الاصل ادله الكثير من الكتاب والسنه, اور اس اصول پر کافی دلائل ہیں کتاب اور سنت میں سے. وهذا احدها, اور میں سے ایک یہ ہے, حيث يصدر الله امر من بقول يا ايها الذين امنوا, اللہ تعالی حکم کے جو ابتداء ہے اس جملے سے فرماتے ہیں يا ايها الذين امنوا, او يعلق فعل ذلك على الايمان, یا اس فعل کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, تعلیق کر دیتے ہیں. وَأَنَّهُ لَا يَتُمُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِذَلِكَ الْمَذْكُورِ, کہ ایمان نہیں مکمل ہو سکتا ہے جب تک کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نہ پالو. یعنی دوسرے لفظوں میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ, اگر تقوی نہیں, تقوی کا راستہ نہیں اختیار کرو گے تو خلل ایمان میں ہے. اگر سچے واقعی سچے پکے مومن ہوتے تو تقوی میں بھی مضبوط ہوتے. تو تقوی میں جو خلل ہے اصل وجہ ہے کہ تمہارے ایمان میں خلل ہے. سبحان اللہ. تو جو بھی جس چیز کا ذکر جملے کے بعد میں آ رہا ہے اگر وہ چیز اپنا لیتے ہو تمہارے ایمان کامل کی نشانی ہے, اگر اس چیز کو نہیں اپنا جس تم حکم دیا جا رہا ہے اس جملے کے بعد یا الذین آمنوا, اس کا مطلب ہے آپ کے ایمان میں خلل, اس لیے آپ وہ عمل نہیں کرنے جا رہے. تو کیسے جوڑ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو؟ سبحان اللہ. تو پہلا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ جب یہ فرمایا یا الذین آمنوا تو اچھی طرح ہمیں جاننا چاہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ میرا ایمان ہے کتنا, مضبوط ہے, کمزور ہے, زیادہ ہے, کم ہے. اگر وہ عمل میں کروں جس اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے, مطلب میرا ایمان درست ہے, مجھے مزید ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. اور اگر میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں, اگر وہ بڑی مشکل ہے وہ کام کرنے کے لیے جسے اللہ نے حکم دیا ہے, اس کا مطلب میرے ایمان میں تو خلل ہے نا, کہیں پہ کمی تو ہے نا, مجھے درست کرنا پڑے گا اپنے ایمان کو تاکہ وہ عمل میں کر سکوں جس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. دوسری چیز جو اس جملے میں شامل ہے, والوجه الثانی ان يدعوهم بقول يا الذين امنوا افعلوا كذا واتركوا كذا, جب اللہ تعالیٰ یہ یا الذين امنوا جملہ کا ابتداء فرماتا ہے کہ یہ کرو اور وہ مت کرو, ويعلق ذلك بالإيمان, یا ایمان سے اسے جوڑ دیتا ہے اس فعل کو, يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي اجل المنن, تو اللہ تعالیٰ دوسرے لفظ میں انہیں یہ باور کرا رہے ہیں کہ سب سے بڑی منت اور احسان میرا جو تمہارے اوپر ہے وہ اسی ایمان ہی کا ہے, جس وصف سے میں تمہیں خطاب کر رہا ہوں. ایاما من اللہ علم بالایمان قوم بشکر هذه النعمه بفعل كذا وترك كذا, تو پھر آپ سے یعنی آپ پر یہ واجب ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ اس بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ چیز کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, اس چیز سے رک جاؤ جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے, اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی. سبحان اللہ. شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دو چیزوں کے تعلق سے کہ من جهه الحث على القيام بلوازم الامر وشروطه, والثاني ان يدعوهم بقول يا الذين امنوا افعلوا كذا وتركوا كذا, ويعلق ذلك بالايمان, يدعوهم بمنته علم بهذه المنه التي هي اجل المنن, ومناداتهم يا الذين امنوا لاجل اغرائهم وحثهم على ان يفعلوا, وان ذلك من مقتضى الايمان. تو وہی بات, پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کے مقتضى, ایمان کے لوازمات میں سے ہے, جو بھی جس چیز کا ہمیں حکم دیا, جس سے منع کیا جا رہا ہے اگر وہ ہم عمل کرتے ہیں, اس جملے یا الذین آمنوا جملے کے بعد مطلب ہے ہمارا ایمان جو ہے, ہم سے ایمان یہی چاہتے ہیں, ہم وہی کر رہے ہیں. اور دوسرا یا الذین آمنوا اشعار بمنت اللہ علم بالایمان, یعنی هذه النعمه التي انعمت بها عليكم وهي الايمان الذي نذيتكم به, اس نعمت کا ذکر ہے ایمان کی نعمت کا, تاکہ یعنی اس نعمت کو ہم نظر انداز نہ کریں, اس نعمت کا یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پہلے طریقے فالوجه الاول, شیخ عبد الرحمن بن ناصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فالوجه الاول دعوة لهم ان يتم ایمانه ويكملوا بشرائع الظاهرة والباطنة. تو پہلی بات سے ان کا ایمان جو ہے کامل ہو جائے گا شریعت کے ظاہر و باطنی امور سے, جس کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے. وہ جو حصہ دوسرے سے دعوت لهم الى شکر نعمت الایمان ببیان تفصیل هذا الشکر والقاعده التام لامر ونهیه. اور دوسری بات سے ان کو دعوت ہے شکر کرنے کی ایمان کی نعمت پر, اور اس شکر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے, اور وہ ہے القیاد التام لامر ونهیه, تاکہ انقیاد تام ہو جائے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اور نواہی کی. شکر نامکمل رہے گا جب تک عمل نہیں ہوگا. شکر کو بھی پورا کرنا ہے, اس انعام کا حق ادا کرنا ہے, اس احسان کا حق ادا کرنا ہے, اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے ہر اس عمل کو کر کے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, اور ہر اس چیز رک کے جس کا اللہ تعالیٰ نے روکنے کا حکم دیا ہے. تو یہ پہلی بات ہے. دوسرا طریقہ قرآن مجید کا اہل ایمان سے خطاب کا جو ہے, شخص فرمایا وَتَارَّةً يَدْعُ الْمُؤْمِنَ إِلَى الْخَيْرِ وَنَهَى عَنِ الشَّرِّ, اہل ایمان کو خیر کا دعوت دیتے, حکم دیتے اور شر سے منع فرماتے ہیں. بذکر اثار الخیر وعواقبه الحمیدہ العاجلۃ والآجلہ, تو خیر کا ذکر اور خیر سے مترتب جو آثار ہیں اور ان کی جو اچھی عاقبت ہے دنیا اور آخرت میں جو خیر سے جڑی ہوئی ہے, اس کا ذکر کرتے قرآن مجید میں. وہ بذکر اثار الشر اور شر کے جو آثار ہیں, جو مرتب امور ہیں شر سے, وعواقب الوخیمۃ اور برے جو اثرات ہیں اور برا جو انجام ہے فی الدنیا والآخرۃ دنیا والآخرت میں, اس کا ذکر کرتے ہیں. یعنی جب ایمان کی بات آتی ہے یا کسی خیر عمل کی بات آتی ہے یا صدقات و خیرات کی بات آتی ہے, تو دنیا میں بھی اس کا جو خیر اس کا ذکر کیا جاتا ہے. سعت رزق, یعنی مثال کے طور پہ جو صلہ رحمی کرتا ہے, حدیث میں کیا اسے کیا ملتا ہے؟ دو چیزیں ملتی ہیں, نمبر ایک لمبی عمر اور رزق کی فراوانی, سعت الرزق. اب دنیا میں یہ خیر اس کا ذکر کیا جائے, صلہ رحمی خیر ہے, خیر عمل کریں گے تو آپ کو یہ اور یہ دنیا میں اس کو مل جائے گا, تو دل کرتا ہے اس خیر کو عمل کرنے کا. یہ حدیث قرآن میں بھی اسی طریقے سے کئی جگہ پہ دیکھیں, آپ صدقات و خیرات کو دیکھیں اس کے ساتھ کیا مترتب امور ہیں, آپ توحید کو دیکھیں اس کے ساتھ کیا مترتب امور ہیں, اس طریقے جہاد کو دیکھ لیں آپ اس کے ساتھ کیا مترتب, دنیا میں بھی اس کا خیر کا ذکر ہے, آخرت میں بھی جنت کا خوشخبری ہے. تو یہ امور جو ہے سارے کیا ہیں, یعنی سورۃ صف کی آخری آیات دیکھ لیں آپ جہاد کے تعلق سے. یعنی جو بھی انسان کے ذہن میں بات آتی ہے, ٹھیک ہے آخرت میں تو مساکن طیبہ ہیں, جنتیں مل گئی, دنیا میں کیا ملے گا؟ پھر اس کا ذکر ہے. اچھا آخر میں مغفرت ہے, دنیا میں کیا ہے؟ بشارت ہے, مال غنیمت ہے, خیر ہے, اور جو عزت ہے سب. یس, اس کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ انداز بیان قرآن مجید کا, تاکہ اہل ایمان جو ایمان سے جڑے رہے اور اچھے عمل کرتے رہے. ایک اور طریقہ, ایک پہلا کیا تھا یا الذین آمنوا, دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں خیر ہے, اور اس خیر سے مترتب جو بھی امور ہیں دنیا کی بھلائی آخری بھلائی اس کا ذکر کر دیتے اللہ تعالیٰ, تاکہ خیر پر عمل کرنا مزید آسان ہو جائے. ایک تو یہ الذین آمنوا کافی تھا نا, اس کے ساتھ دیکھ, اس کے باوجود بھی وہ خیر اپنی جگہ پہ ہے, وہ ایک بشارت خوشخبری اپنی جگہ پر ہے کہ ایمان کو مضبوط کر رہے, ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتے, انسان اس پر قائم ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اپنی جگہ. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, اگر یہ عمل کرو گے تو آپ کو دنیا میں یہ ملے گا, آخرت میں یہ ملے گا. دل مزید چاہے گا عمل کرنے کا کہ نہیں؟ پہلے ایمان مضبوط تو مزید کرے گا نا, اس کے ایمان میں خلل ہے وہ سوچے گا, سوچ میں مجبور ہو جائے گا, میں کیوں نہیں کرنے والا یہ چیز, میں اس خیر سے کیوں محروم ہوں, دنیا کی خیر ہے آخرت کا خیر ہے, ایک چھوٹے سے عمل ہی کر سکتا میں دنیا کی بھلائی اور آخرت بھلے پانے کے لیے, اور وعدہ رب کا ہے سبحان اللہ. اچھا اگلا طریقہ دیکھیں, تیسرا طریقہ, وَتَارَةً يَدْعُوهُمْ إِلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ نِعَمِهِ الْمُتَنَوِّعَةِ وَآلَائِهِ الْجَزِيلَةِ, اور بعض وقت اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دیتا ہے مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے. وَآلَائِهِ الْجَزِيلَةِ, اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں, وَأَنَّ النِّعْمَةَ تَقْتَضِي مِنْهُمُ الْقِيَامَ بِشُكْرِهَا, اور جو بھی نعمتیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ہم سے تقاضا کرتی ہیں, ہم سے یہ چاہتی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. وشکرها هو القيام بحقوق الايمان, وہ نعمتوں کا شکر جو بھی نعمتیں, تو پہلی بات فرق ہے, جو پہلی بات ہے وہ کیا تھی, ایمان کی نعمت کا شکر الگ سے. اب جو بھی نعمتیں, صحت ہے, عافیت ہے, مال ہے, رزق ہے, اولاد ہے, اچھی بیوی ہے, سواری ہے, گھر ہے, جتنی بھی اور نعمتیں ہیں جو ہم گن نہیں سکتے, ان نعمتوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم ہر نعمت کا الگ سے شکر کریں اور جو ایمان کے حقوق ہیں ان پر عمل کرنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. یہ تیسرا, چوتھا طریقہ, شیخ صفر وطار رتن یدعو الى ذلك بالترغیب والترہیب. ترغیب اور ترہیب کا طریقہ, بعض الفاظ ایسے جس میں رغبت دلائی جاتی ہے, بڑی نرمی کے الفاظ, وعدے کے الفاظ, جنت ہے, اجر ہے, ثواب ہے, ترغیب ہے. والترہیب, وعید کے الفاظ, ڈرانے کے الفاظ, جہنم کا ذکر ہے, عذاب کا ذکر ہے. تو دونوں طرف یہ مومن دیکھتا ہے, خطاب مجھ سے ہو رہا ہے, حکم مجھے دیا جا رہا ہے, اور اگر کرتا ہوں تو یہ چیزیں مجھے ملیں گی, نہیں کرتا ہوں تو یہ سزا متوقع ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وبذکر ما اعد اللہ للمؤمنین من الطائعین من الثواب, اور اس کا ذکر بھی کرنا جو کچھ اللہ تعالیٰ تیار کر رکھے مومنوں کے لیے جو فرما بردار ہیں ثواب میں سے, وہاں غیر من العقاب, اور ان کے علاوہ جو ہے یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے جو سزائیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے. تو یہ ترغیب اور ترہیب, یہ چوتھا طریقہ ہے, یعنی خیر کی رغبت اور شر سے ترہیب. تو یہ مومن جو ہے شر سے دور ہو جائے اور خیر کی طرف راغب ہو جائے. پانچواں طریقہ, وتارۃ یدعوہم الی ذلک بذکر ما لہم من الاسماء الحسنی ومن الحق العظیم علی عبادہ. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں, قرآن مجید میں, اس کا ایک اور فائدہ بھی اہل ایمان کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق عظیم اپنے بندوں پر, ان حق علیہم ان یقوم بعبودیت ظاہرا و باطنا, اور اللہ تعالیٰ یہ حق اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی جو ہے اس کا حق ادا کرے ظاہرا و باطنا. وتعبدوه ودعوه باسماء الحسنى, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارے اسماء الحسنى سے, وصفات المقدسة, مقدس صفات سے, فعبادات كلها تعظيم وتكبير لله, سارك عبادات اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تعظیم کے لیے, و اجلال و اکرام اللہ تعالیٰ کے لیے, و تودد الیہ و تقرب منہ, سارے تودد محبت اور اللہ کے قرب کے لیے سارے اعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور ہے, رحیم ہے, ودود ہے, تواب ہے. جب انسان یہ پڑھتا قرآن مجید میں تو مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے, وسیع رحمت ہے, اور وہ رحمت جو پہنچنے والے بھی ہے بندے تک, یعنی مخلوق میں سے بعض رحم کرنے والے تو ہوتے ہیں لیکن رحمت پہنچانے اس کا اثر ہو نہیں سکتا. کئی بڑے بادشاہ ہیں رحم کرنا چاہتے نہیں کر پاتے, 10 رکاوٹیں جاتی ہیں راستے میں, لیکن وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے جل شان و سبحانہ و تعالی. وہ کافروں پر بھی رحم کرتا ہے, ان کو زندگی دے کے, ان کو صحت اور عافیت دے کے, جبکہ وہ سب سے بڑی نافرمانی پر اترے ہوئے, کفر سے بڑھ کر کیا نافرمانی ہے. سبحان اللہ, رحیم رحمان ہے, وہ رحیم بھی ہے جو اپنی خاص رحمت اپنے خاص بندوں کے لیے مقرر فرمائی ہے. جب مومن رحمان الرحیم پڑھتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, دل میں کیا اثر ہونا چاہیے؟ میں کس کے نام سے اپنے کام کرنے جا رہا ہوں؟ وہ رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ, میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, یہ کام کرنے جا رہا ہوں تیرے نام لے کر, تو اللہ تعالیٰ تو آسانی فرما, میں کرنے کے قابل نہیں ہوں, مجھے توفیق عطا فرما, جو بھی کمزوریاں ہیں تو ہی دور فرما سکتا ہے, ان کمزوریوں کو دور فرما. یہ معنی کہاں میں الرحمن الرحیم, تیرا تو کافروں کو نوازنے والا ہے, میں تیرا ہی بندہ ہوں, میں ضعیف ہوں, مسکین ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں جو کام کر رہی ہوں مجھے کام لے آسان, اس میں برکت بھی عطا فرما. یہ سارا معنی کہاں پر ہے اور کس طریقے سے؟ اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے. تو بعض وقت اللہ تعالیٰ اس انداز سے بیان فرماتے ہیں, اس لیے اکثر آیتوں کے اختتام دیکھے کیا ہے, اللہ کے اسماء و صفات سے ہے, اللہ کے ناموں سے, پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا ہے. حکم ہے, جہاد کا حکم ہے یا فرمانبرداری کا حکم ہے, اطیعوا واطیعوا الرسول ہے, اور آخر میں دیکھے اختتام کی چیز سے ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی سے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ اے مومن, اگر تو یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو پیارے نام, اس کا اثر بھی تم حاصل کر سکتے ہو. ودود ہے، غفور ہے، رحیم، مغفرت چاہتے ہو تو یہ عمل کو مغفرت میں ملے گی، اللہ سے محبت چاہتے ہو، ود چاہتے ہو تو یہ عمل کرو تمہیں وہ ملے گا، عذاب علیم ہے، سختی کے الفاظ، وعید کے، بچنا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو، تو یہ سارا کیا ہے، کہاں سے ہمیں ملے گا؟ سبحان اللہ، جب اسماء الحسنی پر غور فکر کریں گے اور دیکھیں گے اس آیت کے اختتام، آخر وجہ کیا ہے، کیوں ذکر کیا گیا ہے، حکمت ہے، کیا حکمت ہے کہ جو بھی حکم اس آیت میں جو شروع میں ہمیں دیا گیا ہے اس کے ہمیں تعمیل کرنی ہے، اور جس چیز منع کیا گیا ہے اس سے ہمیں رکنا ہے. کتنے ہو گئے؟ پانچ. چھٹا طریقہ، شخص فرمایا وتعرف يدعوهم الى ذلك لاجل ان تاخذوه وحده وليا وملجا وملاذا ومعاذا وافزعا اليه في الامور كلها. اور بعض وقت اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اہل ایمان کو تاکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنا لیں، اپنا دوست بنا لیں، اپنا ملجا اور ملاذ اور معاذ، پناہ گاہ بنا لیں، صرف پناہ اللہ تعالیٰ سے لینی ہے ہر امور میں، ہر چیز میں، وہ انابت علیہ فی کل حال، ہر چیز میں، ہر معاملے رب کی طرف انابت کرنی ہے. واخبرهم ان هذا هو اصل سعاده العبد وصلاحه وفلاحه، یہ بھی اللہ خبر دیتے ہیں کہ یہی بندے کی اسی کے ساتھ جڑی سعادت اور اس کی صلاح اور اس کی فلاح، کہ رغبت رب کی طرف ہے، توکل ہے، ڈر ہے، امید ہے، خوف ہے، رغبت ہے، رہبت ہے اور انابت ہے، سب رب کے لیے ہے. پناہ طلب کرنی ہے، رب سے پناہ طلب کرنی ہے ہر معاملے میں. وَأَنَّهُ إِن لَّمْ يَدْخُلْ فِي وِلَايَةِ اللَّهِ وَتَوَلِّيهِ الْخَاصِّ تَوَلَّهُ عَدُوُّهُ الَّذِي يُرِيدُ لَهُ الشَّرَّ وَالشَّقَاءَ، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت میں داخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں داخل نہیں ہوتا، تو یقیناً وہ اہل شر کے پناہ کی طرف چلا جائے گا، اور جو شیطان ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دے گا، اور الَّذِي يُرِيدُ لَهُ الشَّقَاءَ وَيُمَنِّهُ وَيَغُرَّهُ حَتَّى يَفُوتَهُ مَنَافِعُ الْمَصَالِحِ، اور سوائے رسوائی کے اسے کچھ ملے گا نہیں، اور وہ اسے یعنی مغرور کرتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے شیطان جو ہے، یہاں تک کہ اس کے جو منافع مصالح ہیں اسے چھوٹ جائیں. وَيُقِعُهُ فِي الْمَهَالِكِ، اور وہ مَهَالِكِ میں پڑ جائے اور ہلاک ہو جائے. وَهَذَا كُلُّ مَبْسُوطٌ فِي الْقُرْآنِ بِعِبَارَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ، اور یہ سب قرآن مجید مختلف عبارات سے موجود ہے. جتنی جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی ولایت کا ذکر ہے کہ اللہ کو ولی بناؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بناؤ، اور اہل ایمان کا ولی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کیا مطلب؟ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تم کرنے والے ہو، تو یقیناً تم ظلمت اس نے کر کو نور کی طرف آ جاؤ گے. اچھا، جن کا ولی اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ طاغوت کے علاوہ کوئی ہے؟ شیطان انس الجن مل کے ہر شر کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، تو کیا نور کو پانا پھر ممکن ہے؟ پھر کیا ملے گا؟ ظلمات ہی ظلمات ہیں. تو اس طرح جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے ولایت کا، استعاذہ کا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، انسان یقیناً یہ دیکھتا کہ میں اب رب کی پناہ میں آ چکا ہوں. اچھا، رب کی پناہ نہیں تو پھر کس کی پناہ ہے؟ مخلوق کی، جو ضعیف ہے، حقیر ہے، مسکین ہے، فقیر ہے. خود مخلوق جب پناہ دیتا ہے، جتنا وہ کمزور ہے اس کی پناہ اتنی کمزور ہے، لیکن جو خالق جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو پناہ دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر کسی کی پناہ ہو سکتی ہے؟ تو جہاں پر استعاذہ ہے، استعانہ ہے، ایاک نعبد ویاک نستعین، جب ہم یہ پڑھتے قرآن مجید میں، ہم کس سے مدد طلب کر رہے ہیں؟ عبد رب سے. کیا وعدہ کر کے؟ توحید عباد کا وعدہ کر کے. پھر یہ مومن کبھی کسی میدان میں ناکام ہو سکتا ہے؟ جس کی مدد، جس کے ساتھ رب کی مدد ہو اور توحید پر وہ قائم ہے، اپنے وعدے کی تکمیل کر رہا ہے اور وعدے کو نبھا رہا ہے، اس مومن جیسا کوئی ہے؟ اصل یہ معانی ہوتی ہیں، کیوں جوڑ اللہ تعالیٰ نے استعانہ کو عبادت کے، توحید کے ساتھ، یہ وہی ہے. تو یہ رب کی پناہ میں آنا ہے، وعدہ رب سے کرنا ہے. سبحان اللہ، اس لیے مختلف عبارات ہیں. شیخ صاحب یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ سمیٹ دیا، اگر میں ایک بات کرتا تو مثال دے کر تو کئی در صرف ایک عبارت پہ ہو جاتے، کیونکہ مختصر ہے تو ہم نے کتاب پوری بھی کرنی ہے. تو اسی شیخ رحمہ اللہ نے تفصیل نہیں بیان، کیونکہ باتیں واضح ہیں الحمدللہ. ساتواں طریقہ جو ہے شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے، اگرچہ طریقے صرف سات نہیں اور بھی ہیں، لیکن مختصراً جو سب سے زیادہ اہم ہے شیخ صاحب نے ان کا ذکر کیا ہے. وَتَعْرِجُ حُثُّمْ عَلَى ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض. الله أكبر. أرباز قلت الله تعالى انكو حث فرماتا ہے اور ان کو خبردار کرتا ہے کہ اہل غفلت سے مشابہت مت کریں اور اہل اعراض سے جو منہ موڑنے والے ہیں حق سے اور دین سے ان سے مشابہت نہ کریں. والادیان المبدلہ تھی اور جو تبدیل شدہ ادیان ہیں ان جیسے کام نہ کریں. تو اس سے منع فرما دیتے اللہ تعالیٰ, خبردار فرماتا ہے. لئلا یلحقہم من اللوم ما لحق اولئک الاقوام, تاکہ جو ملاوت ان اقوام کو ہوئی ہے جن لوگوں نے اعراض سے کام لیا ہے, غفلت سے کام لیا ہے اور دین کو بدل ڈالا ہے, جو ان کے لیے ملامت تھی, تاکہ تم لوگ اس ملامت سے بچ جاؤ اور اس گناہ سے بچ جاؤ ان لوگوں نے کیا ہے. کہ قولی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فتکون من الخاسرین, سورۃ یونس آیت نمبر 95 اللہ تعالیٰ ارشاد ہے, فتکون من الخاسرین, یعنی یہ عمل مت کرتا کہ تم بھی خسارے والوں جیسے مت بنو. فتکون من الظالمین سے منع فرمائے, ظالموں میں سے نہ ہو, سورۃ انعام آیت نمبر 52 میں. ولا تكن من الغافلین, الغفلت میں سے نہ ہو, غافلین میں سے نہ ہو, سورۃ اعراف آیت نمبر 205 میں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ حدید آیت نمبر 16 میں, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا اہل ایمان کے لیے یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ درج اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل فرمایا ہے. وَلَيَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور ان جیسے نہ ہوں جن کو کتاب دی, یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ جیسے نہ ہوں, یعنی ان کے دل جو ہیں رب کے ذکر سے ڈرے نہیں ہیں, نہ ہی خشوع کا راستہ اختیار کیا ہے. تو ان جیسے مت بنو. تو منع کس چیز سے کیا ہے, خبردار کس چیز سے کیا ہے, اہل کتاب کے راستے اپنانے سے, جبکہ اللہ کا ذکر تورات اور ان تک بھی پہنچی تھی. ان کا کیا طرز عمل تھا, ان کو بدل ڈالا, نہ کہ حق کو اپنایا. تو دل پر کوئی اثر نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا ان کے دلوں پر. لیکن الم یأن للذین آمنوا, کیا مومنوں کے لیے بھی ابھی وقت نہیں آیا ہے, ان تخشع قلوبهم ذکر اللہ وما نزل من الحق, سبحان اللہ, ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد, پھر ان کو بہت لمبا وقت گزر گیا, فقست قلوبهم, بس ان کے دل سخت ہو گئے. دل کب سخت ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے, جب حق سے دور اختیار کی جاتی ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ شعور بھی اس بندے کو نہیں ہوتا, یہاں تک اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, بہت ہی زیادہ ان میں سے فاسق ہیں. فاسق ہیں, دل سخت ہوا ہے, فاسق کیوں ہیں, دل سخت ہوا ہے. دل سخت کیوں ہوا ہے, اللہ کے ذکر سے ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے. یہ اللہ نے کیوں بیان فرمایا, تاکہ مومن جو ہے ان کے راستے سے ہٹ جائے, جو وہ راستے اختیار کر چکے تھے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, جو ان کا طرز عمل تھا, تاکہ یہ مومن ان جیسا نہ ہو, تو اللہ یہاں پہ منع فرما دیا ہے. اس لیے جہاں پر بھی اہل غفلت کا ذکر آتا ہے یا اہل فسوق کا ذکر یا ظلم کا ذکر آتا ہے, اس لیے کہ ہم ان سے بچنے والے بن جائیں. تو اہل ایمان کا ایک یہ بھی اور طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الی غیر ذلک من آیات, اور اس میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں. تو یہ 7 طریقے ہیں قرآن مجید کے اہل ایمان سے خطاب کے, تاکہ احکام شرعیت پر یہ مومن جو ہے پابند رہے اور عمل کرنے والا بن جائے, جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی تعمیل کرنے والا بنے, جس چیز سے منع فرمائے اس سے اجتناب کرنے والا ہو اور اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنے والا ہو. تو یہ 7 طریقے ہیں. واللہ ایک طریقہ ہی کافی ہے, میں سمجھتا ہوں یا الذین آمنوا ہی کافی ہے اس کے, یعنی ایک تو یہ طریقہ ہے, اس کے علاوہ جو بھی 6 طریقہ بیان کیے ہیں, یعنی اور کیا ہمارے پاس عذر باقی رہتا ہے صحیح عمل نہ کرنے کا, کوئی باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ. بس کاش کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا کر کے اپنے دل کی گہرائی سے تھوڑا سا غور فکر کر کے پڑھنے والے ہوتے. ہم زبان سے تو پڑھنے کے ماہر ہیں, بڑی فرمانے سے پڑھتے ہیں, کیا کبھی قرآن مجید ہمارے حلق سے اتر کر دل تک پہنچا ہے؟ بات یہ ہے, یعنی کہ قرآن کی تلاوت مت کریں, کریں قرآن کی تلاوت. دیکھیں ہر جمعے میں ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں, ہم میں سے کتنے جو سورۃ الکہف کے صحیح ترجمہ اور صحیح معنی سے تفسیر جانتے ہیں, پچھلے 30-40 سال سے پڑھتے آئے ہیں, ہمیں ترجمہ نہیں آتا ابھی تک. اصحاب الکہف کا ذکر جو اللہ نے ذکر خیر فرمایا ہے, والا ان جوانوں کو قصہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے توحید پر بعمل ہو کر ایمان کی طاقت سے اپنے زمانے کے سب سے عظیم لوگوں کی مخالفت کی, مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. سبحان اللہ. صرف پڑھنے والے نہ بنے, حق ادا کرنے والے آپ بھرے، اب طلاب علم ہیں، ایک عامی تو پڑھتا ہے اسے پتہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے، کہ ہم بھی ویسے ہیں، پچھلے 30-40 سال سے پڑھ پڑھ کر بھی ہمیں تک پتہ نہیں، تو کب پتہ چلے گا؟ قبر میں جانے کے بعد بھائی پتہ نہیں چلے گا، وہاں پہ علم کا راستہ بند ہو چکا ہے، وہاں پر حساب ہے، حساب کی ابتدا روز محشر سے پہلے قبر میں ہوتا ہے، سب سے ابتدا قیامت الصغرا موت ہے، موت کے بعد حساب شروع ہو جاتا ہے، قبر کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اس درس کے بعد ہم نے قرآن مجید میں جو بھی خطاب اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس پہ غور فکر کر، ہمارے پاس ایک ہفتہ ہوتا ہے ایک قاعدہ بیان کرنے کے لیے، اس ہفتے میں جب قرآن کی تلاوت کریں آپ، بے شک آپ 10 منٹ کر لیں بس، 10 منٹ، ابھی کتنے قاعدے 9 ہو چکے ہیں نا، جو پچھلے 9 قاعدے ہیں نا، اب تلاش کریں کہاں پر ہے قرآن مجید میں، صرف 10 منٹ لگا لیں آپ، زیادہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس، 10 منٹ میں انشاءاللہ 70 سے زیادہ جو قاعدے ہیں آپ ایک کے بعد ایک جب پریکٹیکلی آپ کرتے رہیں گے، واللہ آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کیسے بدلتی ہے صرف ان قاعدوں پہ عمل کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں واللہ، کیونکہ فرق ہے ایک شخص صرف زبان سے پڑھنے والا ہے اور ایک دل کے گہرائی سے سمجھ کے پڑھنے والا ہے۔ اصل مقصد قرآن مجید کا کیا ہے؟ دل پہ اثر ہو کے عمل کرنا ہے نا، دیکھیں عمل ایسے نہیں آتا، یعنی کان سے سنا اور عمل کیا، کان اور ہاتھ کے بیچ میں جو فاصلہ ہے کیا ہے، وہ دل ہے نا، ہاتھ سے کیسے عمل ٹھیک ہوگا، احسان کب ہوگا، اتقان ہماری زندگی میں کب ہوگا، کیا ممکن ہے بغیر دل سے اسے اپنانے کے؟ اسے جو عمل آپ صرف ہاتھ سے آنکھ سے پاؤں سے کرتے ہو اور دل پہ اثر نہیں ہوتا، وہ کام بھی تھوڑا سا کمزور۔ ہماری نماز کو دیکھ لیں آپ مثال کے طور پہ، وہ عقیم الصلاۃ کا حق ہم کتنا ادا کرتے ہیں دیکھ لیں، سجدے سو کتنی مرتبہ ہم کرتے ہیں، خلل کہاں پہ ہے؟ ہمارے دل کے اندر خلل ہے، ہمارے اندر خلل ہے، کیونکہ دل کی گہرائی سے نماز کا حق ادا کرنا کیا ہے۔ نماز نبوی لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے، بعض لوگ نماز نبوی نہیں پڑھنا چاہتے، سمجھایا جاتا ہے یہ دلائل کی روشنی، یہ نماز نبوی ہے، کہتے میرے امام کا قول ہے میں کیا کروں، اب اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے، کہاں پہ خلل ہے؟ خلل اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اس کے کانوں میں خلل نہیں ہے، خلل دل میں ہے، کہ اصل جو مقصد ہے قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ دل میں اترا ہی نہیں صحیح طریقے سے۔ وجہ کیا ہے؟ خواہش نفس ہے، شیطان کا بےکاو ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، شیطان الانس ہے، غلط دعوت دینے والے، غلط پیغام پہنچانے والے، معنی کی تحریف کرنے والے، سب یہ شرور گھیر دیتی ہے، اور یہ انسان کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں آپ ہی سب کچھ کر سکتے، کس نے کہا؟ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو اور صحیح راستہ اختیار کرنے والے بن جائیں اور حق کے متلاشی ہو جائیں، حق آپ رسم الحق ہونا چاہیے، وہ دیکھیں عدد طرف سے مدد کیسے آتی ہے، لیکن جب حق کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی وہی کہتے ہیں، میرے امام نے کہہ دیا وہ دین بن گیا ہے، جو شیخ نے کہہ دیا وہی ہمارا مسلک اور طریقہ ہو گیا ہے، میری جماعت حق پہ باقی سب جماعتیں غلط ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی روشنی نہیں ہے، ان اندھیروں میں آپ کو کہاں پہ خیر ملے گا؟ اسے قرآن مجید کا حق ادا کرنا ہے، اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس میں اہل ایمان سے جو خطاب ہے اسی کو اگر ہم تدبر کریں پورے ہفتے میں، آئندہ ہفتے میں، اور دیکھیں انشاءاللہ کس طریقے سے دل میں اثر ہونا شروع ہوتا ہے قرآن مجید کا، اور اس رب کریم کا کرم جو ہے اور عظمت جو ہے وہ یعنی چار چاند لگ جاتے ہیں واللہ، کہ اس رب نے کس طریقے سے کتنے پیارے انداز سے میری اصلاح کے لیے یہ پیغامات ہیں اور یہ طریقے اپنائے ہیں۔ سبحان اللہ، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔